یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. موت و حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے آج ہم اپنی تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. موضوع پر بحث کے لیے ہم نے سورہ بقرہ کی 154 آیت اور سورہ آل عمران کی 169 آیت کو منتخب کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. مت کہو ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی سبیل میں قتل کیے گئے. مت کہو کیا اموات, ان کے لیے لفظ موت استعمال مت کرو. دوسرے مقام پر فرمایا کہ لا تحسبن ہرگز گمان بھی نہ کرنا الذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے, کس چیز کا گمان نہ کرنا, امواتا کہ مر گئے ہیں. بل احیا صرف منع نہیں کر رہے, صرف روکا نہیں جا رہا, صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے, بلکہ تسبیح کا مطلب ہے بل احیا, بلکہ یہ زندہ ہیں. اب اگر ان کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ولاکن لا تشعرون, اپنے شعور کو پڑھے گا. اصول تمہارے شعور میں ہے, ان کی حیات میں نہیں ہے. عند ربہم یرزقون, یہ رزق دیے جاتے ہیں اپنے پروردگار کی جانب. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شہید شہادت اس درجے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت و حیات کے معنی کو سمجھیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم یہ احتمال دیں, یہ امکان ذہن میں رکھیں کہ ان آیات میں پروردگار جس چیز سے منع کر رہا ہے وہ موت کا لغوی معنی ہے. لغت میں لفظ موت کا جو معنی ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موت زوال قوت کمالی, قوت کمالیہ کی عدم اور موجودگی موت اور حیات کو تعین کرے گی. لہذا آپ اگر باقی قوا موجود ہے لیکن قوت کمالیہ نہیں ہے تو مردہ ہے, اور اگر قوت کمالیہ موجود ہے باقی قوا محسوس نہیں ہو رہے تب بھی حیات صدق کرے گی. حیات ہے. اور جب ہم نے بات کی انسان کی تو ہم نے کہا کہ نتیجہ یہ ہے انسان کی قوت کمالیہ اس کا ایمان. بس جہاں ایمان باقی ہے وہاں حیات باقی ہے, اور جہاں ایمان نہیں ہے وہاں حتی لغت کے اعتبار سے اس انسان کو زندہ کہنا غلط ہے. اب جب پروردگار شہداء کے لیے کہہ رہا ہے ان کی حیات کا معنی یہ ہے, معنی یہ ہے کہ ان کا ایمان باقی ہے. البتہ اگلی منزل پر چل کر انشاءاللہ جب شہادت کے معنی کو خود کھولیں گے وہاں عرض کروں گا میں. شہید جس منزل پر ہوتا ہے وہ منزل منزل ایمانی ہے, اس کا ایمان اور وہ خود باقی رہتے ہیں. لہذا جب قوت کمالیہ باقی ہے تو شہید زندہ ہے. لہذا اگر لغتن بھی بحث کی جائے مثلاً لغوی اعتبار سے غلط ہے وہ جو زندہ ہے اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا. اب یہ ایک مرحلہ ہے جس میں ہم نے آ کر بحث کی. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب آ کے دیکھا جائے کہ اچھا لغت میں مسئلہ حل ہو گیا تو اب آ کے اصطلاح میں دیکھا جائے کہ موت کسے کہتے ہیں. اصطلاحی بحث انشاءاللہ جاری کریں گے ابھی اور اس کے مختلف مقامات ہوں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت. جتنا موت کے معنی ہمارے لیے واضح ہوتے چلے جائیں گے حیات خود بخود ہمارے لیے معنی پیدا کرتی چلی جائے گی. وہ حیات سمجھ میں آ گئی تو اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی حیات ہے جو شہید کے پاس ہوتی ہے. اصطلاح میں موت کسے کہتے ہیں, اس پر بحث کرنے سے پہلے ایک گفتگو خود یہ ہے کہ موت ہے کیا. بالآخر کوئی چیز تو ہے. جب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں تو سورہ ملک میں آواز آتی ہے الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. حیات اور موت دونوں کو خلق کیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. انشاءاللہ اس مرحلے پر بھی آئیں گے. لیکن ابھی جو نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ قرآن کی دلالت یہ بتلا رہی ہے کہ موت مخلوق خداوند ہے. اب اگر مخلوق ہے تو پھر اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ کون سی مخلوق ہے. اس لیے کہ مخلوقات جا بجا موجود ہیں, مادی مخلوقات بھی ہیں, مجرد مخلوقات بھی ہیں, زمینی مخلوقات بھی ہیں, آسمانی مخلوقات بھی ہیں. موت کو کس کیٹیگری میں لا کے رکھا جائے؟ آیا موت کسی آسمانی مخلوق کا نام ہے؟ آسمانی مخلوق میں کوئی فرشتہ ہے جس کا نام موت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ موت کا فرشتہ ہے, موت خود فرشتہ نہیں ہے. موت کا فرشتہ ہے, موت کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے موت کے فرشتے کا؟ یہ نام تو پتا ہونا چاہیے. جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ یاد رکھیں, یہ ان مقرب ترین فرشتوں میں سے ہیں کہ جس سے ملاقات فکس ہے. کسی اور سے آپ فرشتے سے ملاقات کریں یا نہ کریں, حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ضرور ہونی, پکی ملاقات ہے. اس ملاقات میں شک نہ کریں, بلکہ ضروری کیا ہے؟ اپنے آپ کو ملاقات کے لیے آمادہ کریں, کیونکہ یہ واحد فرشتہ ہے جس سے ملاقات کنفرم ہے, ہونی ہے, حتماً ہونی ہے, اور تمام ہوش و حواس کے ساتھ ہونی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آمادہ ہوگا ملاقات بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. کیسے ملاقات کو بہتر بنائیں؟ ہمارے استاد گرامی بہت خوبصورت نقطہ دیتے ہیں یہاں پہ. فرماتے ہیں اپنی زندگی میں عادت بناؤ, اپنی عادت بناؤ دعا اور زیارات کو. انشاءاللہ یہ خدا نے توفیق بھی کبھی اس پر ایک مفصل گفتگو کریں گے دعا و زیارات کے اوپر. ہمارے مکتب کی بقا اور دوام کا ایک اہم ستون دعا اور زیارات. بقا اور دوام ایک اہم ستون دعا و زیارات ہے. اور ہم سے زیادہ غنی دنیا میں کوئی مکتب نہیں ہے جس کے پاس اتنی کثیر تعداد میں دعائیں اور زیارات موجود ہوں. اور نہ صرف کثیر تعداد میں ہیں بلکہ ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ جو کسی کا نصیب نہیں ہو سکیں. اب یہ ہماری بدبختی ہوگی کہ ہم دعائے کمیل جیسی دعا رکھتے ہوئے کبھی دعائے کمیل نہ پڑھ سکیں. دعائے ابو حمزہ صومالی جیسی دعا ہمارے پاس موجود ہو اور ہم اس کے معارف سے بے بہرا ہوں. دعائے افتتاح, صحیفہ سجادیہ, یہ تو کچھ نام ہیں, ورنہ ہمارے پاس ایک بڑی لسٹ ہے. یہ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم شارٹ فارم کی طرف جاتے جا رہے ہیں, ورنہ ایک پورا مفصل باب ہے دعا. اسی طرح سے زیارات, یہ جو مفاتی میں ہیں یہ تو منتخب چیزیں ہیں, زیارات ایک مفصل باب ہے. دعا باب ہے معرفت توحید کا,
توحید سمجھنی ہے دعا کی وادی میں وارد ہو جاؤ. دعا آپ کو بتلائے گی توحید کہتے کسے ہیں، خدا سے بات کیسے کی جاتی. زیارات باب ہے معرفت معصوم کا، نبی کو پہچاننا ہے، امام کو پہچاننا ہے، حجت خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے. خود ان کے اپنے کلام سے زیادہ بہتر کوئی اور ان کی تعریف نہیں کر سکتا. لہذا کبھی زیارت جامعہ کبیرہ کو جا کر دیکھیے، عرفان کا، فضائل اہل بیت کا ایک بحر ہے، دریا ہے. خود اہل بیت بتلا رہے ہیں ہم ہیں کون. اور بہت سارے مطالب ہیں جو انشاءاللہ کبھی سر وقت انشاءاللہ رہی ہوئی ہے، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لہذا یہ دونوں چیزیں، دعا اور زیارات، فرمایا اپنی زندگی کے شیڈیول میں لے کر آؤ اسے. ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پورے ہفتے میں شاید شب جمعہ اگر کبھی خیال آ جائے تو ایک دفعہ حدیث کسا پڑھ لی، ایک دفعہ زیارت پڑھ لی کافی. کہ نہیں، روزانہ خصوصاً زیارت عاشورہ کی جتنی تاکید کی گئی ہے. امام سے آ کر کسی نے سوال کیا، مولا مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، فرمایا زیارت عاشورہ پڑھو. زیارات کی فضیلت کا میں باب کھولوں تو ایک مفصل بحث ہے ساری. فرمایا اپنے شیڈیول میں لے کر آؤ. زیارت وارثہ ہی اگر پڑھ سکتے ہو روزانہ پڑھو، دن میں کسی ایک وقت تو پڑھی جا سکتی، زیادہ عادت نہیں ڈال سکتے. کبھی ہفتے میں ایک بار زیارت امین اللہ پڑھو، زیارت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، زیارت آل یاسین امام زمان علیہ السلام کی زیارت. ان زیارتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پوری نہیں پڑھ سکتے، دعائیں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھیں، لیکن پڑھیں شیڈیول میں. اسی طرح سے تلاوت قرآن ہے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اچھا، جب زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں تو کریں کیا؟ فرمایا کہ پھر صرف اپنے لیے مت پڑھو، بلکہ اس کے دائرے کو وسیع، تم جتنا اس کے دائرے کو وسیع کرتے چلے جاؤ گے، پروردگار کی طرف سے لطف کا دائرہ بھی اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا. کیسے کریں؟ کہا اپنے مرحومین کو شامل کرو، اپنے رشتہ داروں کو نیابت میں پڑھو. آگے بڑھ کر فرمایا علماء کے لیے پڑھو، عرفاء کے لیے پڑھو، صلحاء کے لیے پڑھو، متقین کے لیے پڑھو، شہداء کے لیے پڑھو. آگے بڑھ کر فرمایا اوصیاء کے لیے پڑھو، اولیاء کے لیے پڑھو، انبیاء کے لیے پڑھو، ائمہ کی نیابت میں پڑھو، حتیٰ فرمایا فرشتوں کی نیابت میں پڑھو. کبھی ایک زیارت وارثہ، کبھی ایک زیارت عاشورہ، نیابت میں پڑھ دیں جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی جناب میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی جناب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود تصور کیجئے، آج کل ماشاءاللہ خدا نے لطف کیا ہے ہمارے اوپر کہ جب سے کربلا اور نجف کی زیارات آسان ہوئی ہیں اور راستہ کھلا ہے، اب زیارات آئمہ اپنے معنی کو اور خوبصورت انداز سے جلوہ گر کر رہی ہیں. لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، جو نہیں جا سکے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد از جلد ان کے لیے زیارت کے اسباب کو مہیا کریں. اب آپ فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست گیا کربلا، واپس آ کر اس نے کہا، نے کہا میں نے آپ کا نام لے کر زیارت پڑھی آپ کی جانب سے، کتنی خوشی آپ کو محسوس ہوگی؟ ہوگی نا محسوس. پھر آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں اس کے بدلے میں اس کو کچھ دوں، احسان کا بدلہ احسان سے دوں، جبکہ مجھ جیسا جاہل زیارت کے حقیقی ثواب سے واقف نہیں ہے. یہ تو آئمہ نے مختلف دراجات، مختلف مقامات بیان، کم ترین ثواب بھی جو ہے اگر امام حسین کی زیارت کا مل گیا تو 70,000 حج اور عمرے کہیں نہیں گئے. یہ کم ترین ثواب ہے جو آئے گا. اب یہ کم ترین، اچھا ثوابوں میں فرق کیوں ہے، مختلف دراجات کیوں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اپنی سرے جا بحث کریں گے، ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے. اب بات یہ کہ میں جو زیارت کے حقیقی ثواب سے واقف نہیں ہوں، میرا کوئی عزیز رشتہ دار دوست جب آ کے مجھے کہتا ہے میں نے تمہاری نیابت میں پڑھی، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس کا جواب دوں، اس لیے کہ خدا کہتا ہے مومن کون ہے جو احسان کا بدلہ احسان سے دے. اب اگر میں نے کسی فرشتے کو ہدیہ کی ہو، ثواب ہدیہ کیا ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مومن ان سے زیادہ مقرب کون ہے، ان سے زیادہ خدا کی بارگاہ کو کون جانتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے نہ دے. تو اب میں نے آپ کو سیٹنگ کا راستہ بتلا دیا ہے، دوستی بڑھائیں، تعلقات رکھیں، کام آئیں گے انشاءاللہ. لہذا عزیزان ایمان، فرشتہ موت کا ہے، خود موت فرشتہ نہیں ہے، کوئی اور آسمانی مخلوق نہیں، دنیاوی مخلوق ہے، اجنہ میں سے ہے، مادی مخلوق ہے، کسی جڑی بوٹی کا نام ہے، کسی حیوان کا نام ہے، پرندہ ہے، کیا ہے موت؟ سوال ہے. انشاءاللہ اسی سوال کے اوپر بحث ہم چونکہ چلے گی ہماری، موت پہ ہم نے گفتگو کرنی. دو نظریے ہیں خاص، ایک نظریہ عامہ کا ہے، اہل سنت میں بھی یہ نظریہ کثرت سے پایا جاتا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی اسی کو بیان کیا، کیونکہ بالآخر موت اگر مخلوق ہے تو کسی کیٹیگری میں تو آنی ہے نا، کوئی تو درجہ، کوئی تو کیٹیگری ہے جس میں آپ کہیں گے کہ موت کس ٹائپ کی مخلوق ہوتی ہے. فرمایا تمام مخلوقات میں موت، موت کی کیٹیگری امراض کی ہے. مرض جتنے بھی ہیں وہ کس نے خلق کیے ہیں؟ اللہ نے. موت کیا ہے؟ مرض. خود اگر موت مرض ہے تو کس طرح کا مرض ہے، ہوتا کیا ہے اس میں؟ فرمایا کہ موت فالج جیسا مرض ہے، جیسا فالج ہوتا ہے ویسا موت ہوتی ہے. کیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فالج جزوی ہوتا ہے، موت کامل. خدا نہ خواستہ کسی کو فالج ہو جائے ہاتھ پہ تو کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہی ہاتھ بے اختیار کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنے ہی بدن کے ایک حصے سے ارتباط قطع ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. ارتباط منقطع ہو گیا، ایک حصے سے ہوا فالج، جزوی طور پر ہوا فالج، ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے، موت. اب ایک نظریہ ہے، اسی پہ بحث کرتے ہیں کہ چلے اگر ایسا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ارتباط منقطع ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے منقطع، کون سی چیز ہے جو منقطع ہو جاتی ہے. انسان مرکب ہے، ایک اس کا بدن ہے اور ایک اس کی روح. اب روح کے اوپر کئی دلائل ہیں، کئی ابحاث ہیں، ان میں سے بعض انشاءاللہ میں آگے چل کے تفصیل سے عرض کروں گا کہ جہاں جن مقامات پر جا کر انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنی روح کو درک کرنے پہ نہ چاہتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی روح کو درک کر لیتا ہے. بس ایک بدن ہے، ایک روح ہے. اکثر علماء کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک بدن اور ایک روح. اور فرمایا کہ یہ بدن جو مادہ ہے، میٹر ہے، روح مجرد ہے، نان میٹر ہے، کوئی میٹر کا خواص روح میں نہیں پایا جاتا، نان مٹیریل چیز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نان مٹیریل چیز اس مٹیریل میں، اس مادے میں آتی کیسے؟ فرمایا اسی کا نام قدرت الہیہ ہے. اب پروردگار کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مادے میں مجرد، یعنی کسی مادے کے اندر روح کو پھونک سکے سوائے خدا. لہذا اب یہ بعض اوقات بعض زبان سوال کرتے کہتے جی کلوننگ میں کیا ہوتا ہے؟ عزیزان من، کلوننگ میں جو ڈی این اے استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈی این اے زندہ ہوتا ہے، مردہ ڈی این اے سے کلوننگ نہیں کی جاتی، یعنی زندگی سے زندگی کو نکالا جاتا ہے، بے جان یا مردہ سے نہیں نکالا جاتا. یہ کام صرف پروردگار کا ہے. وہ جو قرآن میں پروردگار فرماتا ہے کہ اگر بنا سکتے ہو ایک مکھی مچھر بنا کر دکھا دو، یہ مکھی مچھر سے مراد مکھی مچھر بنانا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی زندہ چیز بنا کر دکھا دو. بنانے کو انسان نے جہاز بنا لیے، اتنی ٹیکنالوجی سب کچھ کر لیا، جو چیز انسان نہیں کر سکتا وہ کیا ہے؟ روح کا پھونکنا. اب یہاں پر دو نظریے ہیں، میں چونکہ ایک فلسفے کی بحث ہے اس لیے چھڑوا نہیں، میں پریشان نہ ہوں، لیکن دو نظریے ہیں. ایک نظریہ کیا کہتا ہے؟ روح اور بدن انسان مرکب. ایک کہتا ہے دو نہیں تین چیزیں. تیسری کیا انہوں نے کہا؟ روح اور بدن یہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے، ان کو کنیکٹر چاہیے. کنیکٹر کا نام نفس. اب وہ جو پہلے نظریے والے ہیں وہ نفس کو منکر نہیں ہے، وہ بھی نفس کو مانتے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ جب روح بدن سے اتصال پیدا کرتی ہے تو بدن میں بھی کچھ لطیف حصے ہیں اور روح اسی لطیف حصے سے آ کے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے. جہاں روح بدن کے لطیف حصے سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے اسی حصے کو روح کہا جاتا ہے, نفس کہا جاتا ہے. لیکن دونوں کے مطابق انسان کی جو لذات اور شہوات ہیں ان کو درک کرنے والی چیز کا نام ہے نفس. بدن مادہ, مادے کے مدرکات کا نام نفس, عقل کو درک کرنے والی چیز کا نام روح. دونوں جگہ پر یہی, صرف فرق یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں نفس الگ شے ہے, وہ کہتے ہیں الگ نہیں ہے. روح ہی کا ایک حصہ جب وہ بدن سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے تو نفس کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان چیزیں محسوس کرتا ہے, درک کرتا ہے, وہ مادی نہیں ہوتی. دیکھیے میری زبان کا کام ہے ذائقہ چکھنا, ذائقوں میں تفریق کرنا زبان کا کام نہیں ہے. میری آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن اشیاء میں فرق کرنا آنکھ کا کام نہیں ہے. کان آواز سن سکتا ہے, آوازوں میں فرق کان کا کام. اسی طرح سے بو کوئی آتی ہے, ناک کا کام صرف یہ بتلانا ہے کہ یہ بو ہے, خوشبو ہے یا بدبو ہے, یہ کوئی اور سیٹنگ ہوتی. جہاں یہ لذات اور شہوات پائی جائیں ان کے مدرک کو نفس کہتے ہیں. اب وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں نفس ایک الگ شہ ہے, ان کے بعد بھی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقت الموت, موت عارض ہوتی ہی نفس کے اوپر ہے, نفس ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے جسم بھی باقی رہتا ہے روح بھی باقی رہتی ہے. تو جب یہ دونوں باقی ہیں تو موت گئی کہاں, کہاں گئی موت؟ کہاں نفس پر عارض ہوتی ہے. یہ بھی اس کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ اب دیکھیں, بہرحال اب یہ میں عرض کر دوں تمام تر معذرت کے ساتھ کہ ہر روز ایک نہ ایک تھوڑی سی سنگین بحث کا ڈوز جو ہے وہ ہوگا, اسے پریشان نہ ہو ان شاء اللہ. اسی کیفیت کو بدن روح اور نفس کو اگر سمجھنا ہے, آسان ترین جو مثال ہے وہ گاڑی کی ہے. اب آپ گاڑی میں ایک گاڑی کی باڈی فرض کریں, ایک اس کے اندر ڈرائیور. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے پاس فارمولا ون کی گاڑی, فارمولا ون کا چیمپئن ڈرائیور, لیکن اگر اس کے اندر انجن نہ ہو چلے گی؟ نہیں چلے گی. پیٹرول نہ ہو چلے گی؟ نہیں چلے گی. یعنی کیا؟ ایک شے جو ڈرائیور اور گاڑی کے درمیان آپ کے ارتباط کو پیدا کرے گی اسی کو بدن میں نفس کہتے ہیں. اب بات کیا ہے کہ ڈرائیور اسی کے ذریعے سے پوری گاڑی کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, اسی طرح سے روح نفس کے ذریعے سے پورے بدن کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس چونکہ شہوات اور لذات کا مرکز ہے لہذا یہ مذموم ہے. مذموم نہیں ہے. نفس فی نفس ہی مذموم, خود مذموم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے انجن مہم ہے گاڑی چلانے کے لیے, نفس ضروری ہے روح اور بدن کے درمیان ارتباط رکھے. اب بالکل جیسے اچھا ٹیونڈ انجن جس کو بہت اچھے طریقے سے رکھا گیا ہو وہ گاڑی کی سرعت میں اثر انداز ہوتا ہے. جتنا اچھا انجن ہوگا, جتنا ٹیوننگ کیا ہوا ہوگا, جتنا تربیت یافتہ ہوگا, اتنی ہی تیزی سے گاڑی منزل پر پہنچے گی. اسی طرح سے جتنا نفس تربیت یافتہ ہوتا ہے انسان ایمان کی منزلوں میں اتنا جلدی پہنچ جاتا ہے. اب اس کے مقابلے میں دوسرا مرحلہ کیا؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی, جس طرح سے تصور کیجئے کہ ان فارمولا ون کی گاڑی, فارمولا ون کا ڈرائیور, لیکن انجن بے قابو ہو جائے, ڈرائیور کا فرمان, ڈرائیور کا آرڈر لینے سے منکر ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ کچھ دیر تک یہ گاڑی چلے گی لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب بے قابو ہو جائے گی نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا ایکسیڈنٹ. اسی کو کہتے ہلاکت. یہی کیفیت انسان کے لیے ہے. انسان کی اصل حاکم اس کے بدن پر, اس کے افعال پر اس کی عقل ہے. اگر یہ نفس درمیان میں بے قابو ہو جائے اور عقل سے آرڈر لینا چھوڑ دے تو انسان چلے گا تو صحیح کچھ دیر تک, لیکن اس کا نتیجہ صرف ہلاکت ہے, صرف ہلاکت ہے. ہلاکت سے کون بچائے گا؟ وہاں ڈرائیور بچائے گا، یہاں روح کا کام ہے، روح بچاتی ہے انسان کو، اس لیے کہ روح ہے جو عقل رکھتی ہے، روح ہے جہاں ایمان جاتا ہے۔ بس اگر انسان تحت عقل ہو کبھی بھی ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن اگر تحت نفس ہو جائے حتماً ہلاک ہوگا۔ اب یہ جو ربط ہے، اب یہ ربط اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ آگے چل کر میں نے اس سے آپ سے بہت ساری ابحاث کرنی ہے۔ یہ نفس اس انجن کی مانند ہے جو بدن اور روح کے درمیان میں ارتباط پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مرض ہے یہ اسی نفس پر عارض ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، روح بھی باقی رہتی ہے، بدن بھی باقی رہتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت ایسا مرض ہے تو اب سوال اگلا، چلے مان لیا مرض ہے تو کیا مرض کا علاج ہو سکتا ہے؟ امراض کا علاج ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ کیا سب مرضوں کا علاج ہو جاتا ہے یا کچھ مرض لا علاج بھی ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں آج کل یہ کامن مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے امراض لا علاج ہیں، حالانکہ کوئی مرض لا علاج نہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ علماء نے، حکماء نے کہا ہے، خصوصاً حکماء میں حکیم بقراط کا یہ قول ملتا ہے۔ حکیم خاص طور پر یہ فرماتے تھے کہ دنیا کا کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ کیوں فرمایا؟ کہ اس لیے کہ مرض کا علاج نہ ہونا اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ کہ اللہ نے کوئی مرض خلق کیا ہو اور اس کا علاج خلق نہ کیا ہو، اب اگر کوئی شخص ایسے مرض سے مر گیا جس کا علاج نہ ہو تو وہ قیامت کے دن کہہ سکتا ہے نا، پروردگار تو نے علاج ہی خلق نہیں کیا تھا، علاج خلق کرتا میں علاج کرواتا، ہو سکتا ہے توبہ کر لیتا۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ بلکہ یوں ہے کہ پروردگار چونکہ عادل بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لہذا اس کی سنت کہ وہ پہلے علاج خلق کرتا ہے اس کے بعد مرض خلق کرتا ہے۔ بس قانون کیا ہو گیا؟ قانون یہ ہاتھ میں آ گیا کہ پہلے علاج خلق ہوگا اس کے بعد مرض خلق کیا جائے گا۔ حتیٰ حکیم کے واقعات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حکیم بقراط کسی علاقے میں گئے، وہاں کے لوگ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے جو ان کی نظر میں لا علاج تھا۔ دیکھیں لا علاج مرض کا مسئلہ کیا، ہم بھی بہت آتے ہیں کینسر، ایڈز، اس طرح کی آفت۔ آج کل تو اتنی جلدی مارکیٹ میں دوائیں نہیں آ رہی جتنی جلدی مارکیٹ میں نئے مرض آ رہے ہیں، ہر کچھ حد سے ایک نیا مرض۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لا علاج، دیکھیے لا علاج نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے لا علاج، یعنی علاج اس کا ہے ہی نہیں، اور ایک مرتبہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ بس علاج ہے ہمیں نہیں معلوم، آج نہیں کل کہیں نہ کہیں نکل آئے گا علاج، علاج نکل آئے گا ہو جائے گا۔ ایک زمانے میں، ایک دور میں بعض ایسے امراض کے جن کا آج وجود بھی ختم ہو گیا تقریباً، ان سے پوری انسانیت تقریباً تباہ و برباد ہو گئی تھی، کیوں؟ علاج معلوم نہیں تھا، بعد میں نکل آیا، حل ہو گئی مشکل۔ کوئی علاج ایسا نہیں ہے۔ تو جب یہ لوگ آئے حکیم کے پاس، کہا حکیم ہمارے ہاں ایک لا علاج مرض نکل آیا، امام حکیم نے کہا نہیں، کوئی مرض لا علاج نہیں ہوتا، اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے پہلے علاج کو خلق کرے پھر مرض کو خلق کرتا ہے۔ تو کہا آپ بتلائیے، کہا آپ نے جو چرواہے ہیں ان کو بلا کر نکل آؤ۔ چرواہے آ گئے، ان سے کہا کیا تم نے اس علاقے میں کوئی نئی جڑی بوٹی پودا دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہ ہوتا ہو؟ تو ایک دو نے کہا کہ ہاں ہم نے ایک ایسا پودا دیکھا ہے جو نیا ہے، اس سے پہلے نہیں اگتا تھا، کہا وہی لے کر آؤ۔ جب اس کو لا کر اس سے دوا بنائی گئی، اسی مرض کا علاج تھا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ لا علاج ہے۔ اب اس کے بعد حکیم بقراط نے ایک اور جملہ کہا، تاریخ صاف جملہ، حکیم نے فرمایا دیکھو کوئی مرض لا علاج نہیں ہوتا۔ کیا مرض لا علاج نہیں ہوتا؟ مریض لا علاج ہوا کرتے، مرض نہیں ہوتا لا علاج، کون لا علاج ہوتا ہے؟ مریض۔ فرمایا کون سا مریض لا علاج ہوتا ہے؟ کہا وہ مریض لا علاج ہوتا ہے جو حکیم کے ذہن پر شک کرے۔ حکیم کے ذہن پر شک کرنے والا مریض، وہ مریض لا علاج ہوتا ہے، مرض لا علاج نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، بعض بزرگان آپ کو لے جاؤ علاج کرانے کے لیے، باہر آ کے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر کو کیا پتا، ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوگا تو کسے بتاؤ گے؟ ہے نا ہمارے یہاں بعض افراد باہر نکلتے کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں پتا. جب جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا اس کو علاج کہاں سے ٹھیک کریں گے؟ لہذا کیا فرمایا؟ کہا کہ مرض لا علاج نہیں ہوتا, مریض لا علاج ہوتا. اب دنیا نے وہ موقع بھی دیکھا, اب مریض مرض مختلف ہوتے ہیں, کچھ جسمانی مرض ہوتے ہیں کچھ مانوی مرض ہوتے ہیں. بعض اوقات مانوی مرض جسمانی مرض سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تاریخ نے وہ موقع دیکھا کہ جب کائنات کا سب سے بڑا حکیم دنیا کی سب سے خطرناک بیماری, سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ ضلالت و گمراہی. ضلالت و گمراہی وہ مرض ہے کہ جو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے انسان کو آخرت میں بھی. خرسرت دنیا بل آخرا ہو جاتا ہے انسان, دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان. دنیا کی بدترین بیماری ضلالت و گمراہی, دنیا کا سب سے بڑا حکیم, سب سے بڑا حکیم خود ہی نعت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں وہ نسخے کیمیا ساتھ لایا. کون لے کر آیا نسخے کیمیا ساتھ؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر اکرم سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے, پیغمبر جیسا حکیم بڑا حکیم اپنی امت کو ضلالت اور گمراہی جیسی خوفناک بیماری کا علاج بتلا رہا تھا. کہا لاؤ کاغذ اور قلم, میں تمہیں لکھ کر دوں ضلالت اور گمراہی سے بچنے کا علاج کیا ہے. وہاں کچھ لا علاج مریض ایسے کھڑے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ حکیم کو ہذیان ہو گیا ہے. حکیم کو ہذیان نہیں ہوا, یہ خود لا علاج ہے. اب بتلائیے جو خود لا علاج ہو وہ کسی کا کیا علاج کرے گا؟ کسی کا علاج نہیں کر سکتا جو خود لا علاج. لہذا مرض اس کا علاج نہیں ہوتا, کون لا علاج ہوتا ہے؟ مریض. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ علاج اللہ پہلے کرے. اب اگر پہلے علاج میں خلق ہونا ہے تو آگے دیکھیے کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے کب خلق کیا. اب ہم جب آیات اور روایات میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے تقریباً لہن یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ نے موت اور حیات کا ذکر کیا ہے تقریباً ہر جگہ موت کو مقدم رکھا ہے. خصوصاً اسی آئے اللہ جی خلق الموت بل حیات, حکیم کا کلام ہے. اگر موت کو مقدم رکھا ہے تو موت پہلے خلق ہوئی ہے. البتہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ اللہ نے پہلے موت کو خلق, موت پہلے خلق ہوئی ہے حیات بعد میں. اس کا مطلب حیات موت کا علاج نہیں ہے, اور ویسے بھی حیات موت کا علاج نہیں ہے. حیات موت سے پہلے موجود ہوتی ہے لیکن جب اس کے اوپر موت عارض ہوتی ہے تو اس سے گزرنے کے بعد کی جو حالت ہے وہ بھی انسان کی طرح کی حیات ہوتی ہے. کیفیت ہے ان شاء اللہ آپ کو. حیات موت سے گزر جانے کے بعد کی ایک کیفیت کا نام ہے. لہذا موت کا علاج حیات نہیں ہے. ایک تو حیات بعد میں خلق ہوئی, ثانیاً علاج نہیں ہے. تو پھر علاج کون ہونا چاہیے؟ دوسری بات جو ہمیں روایات سے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ موت اول مخلوق نہیں ہے. اول مخلوق نہیں ہے تو یقیناً اول مخلوق کے بعد خلق ہوئی. اول مخلوق کون ہے؟ روایات آپ کی بہا سنی ہوئی ہے, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. وانا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یہ سارے کے سارے 14 معصومین یہ ہے اول مخلوق, یہ ہے اول مخلوق. سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا, یہ موجود تھے سب سے پہلے. جو موت سے پہلے موجود ہو اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں. موت سے پہلے موجود ہے, اب یہ حتماً موت سے پہلے موجود ہے. موت ان کے بعد ہے. تب ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کیا؟ کہ اگر محمد و آل محمد موت سے پہلے موجود ہیں تو موت کا علاج بھی یہی کہیں یہی ہونا چاہیے. تو جب ہم نے بارگاہ رسالت میں جا کر سوال کیا, اب دیکھیے دو چیزوں کو جمع کر رہا ہوں, یہاں پہ رکھے گا ذہن میں, کل کی گفتگو اور آج کی گفتگو دونوں کا ایک نتیجہ نکل رہا ہے, ایک روایت. دیکھیے روایت اپنے جو معنی کیسے کرتی ہے. کل کیا کہا تھا, ایمان قوت کمالیہ ہے, جہاں ایمان نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں, کفر. کفر کیا ہے, موت. جہاں ایمان باقی ہو, اگر موت کے دروازے سے گزرنے سے پہلے تک باقی ہو تو ہم جیسے ہیں, اور اگر موت کے دروازے کے گزرنے کے بعد ہو تو شہید کہلاتا ہے. یہی ہے نا, ہم نے کل جو بات کی کہ موت کے دروازے سے گزرنے کے بعد ایمان باقی بچا ہے شہید, ایمان ختم ہو جائے کہیں پر بھی پہلے یا بعد کافر ہو گیا تھے. اب نتیجہ تو اور آپ کی ذہنوں کو بتا, موت کا علاج وہیں کہیں ہے. تو ہم نے جا کے سوال کیا, یا رسول اللہ موت کا علاج کیا ہے؟ جواب آیا, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو بھی محمد و آل محمد کی محبت پر مر گیا موت سے گزرا مات شہیدا. مات شہیدا کا معنی کیا ہے, موت سے گزر گیا ایمان باقی ہے, جہاں ایمان باقی رہے وہاں شہادت ہے. یعنی موت کے علاج کا نام محمد و آل محمد کی محبت ہے, علاج ہو جائے تو انسان شہید ہو کر زندہ رہتا ہے. پھر اس پر ختم نہیں کیا, فرمایا ماتا اللہ بغض آل محمد ماتا کافرا. دیکھیے کفر شہادت کی ضد نہیں ہے, ایمان کی ضد ہے. حدیث میں فرمایا کافرا یعنی کیا, جہاں بغض آل محمد آ جائے وہاں پر ایمان سلب ہو جاتا ہے. سلب ایمان کا نام ہے کفر. یہ پہلے بھی مردہ تھا, اب مرنے کے بعد مردہ تر ہو گیا. بس اہل بیت کی محبت ہے جو حیات دیتی. موت کا علاج اگر کہیں ہے تو محبت محمد و آل محمد میں ہے. یہ ہے جو حیات عطا کرتے ہیں, یہ ہے جو حیات دیتے ہیں. انشاءاللہ آج کروں گا تفصیل سے تو محبت محمد و آل محمد کی کس طرح زندہ کرتی ہے. یہ محبت ہے جو کوئلے کو ہیرے میں بدلنے کا فن ہے. اور جہاں کہیں کسی قلب کی تہ میں بھی محمد و آل محمد کی محبت کی چنگاری جل رہی ہو یہ جان لو, اور وہ اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک پوری شب مہلت مانگی جاتی ہے کیونکہ اس میں آنا ہو. پوری رات شب عاشور کی جناب حر بے چین, بار بار مصلی عبادت پر جا کر توبہ کر رہے ہیں پروردگار کے ماں, لیکن ابھی تک حر گئی. بتاتے ہیں لکھا کہ صبح ہوئی, لشکر کی صف آرائی ہوئی, دیکھا حر بالکل کھولے, گھوڑے کو پانی بہانے پلانے کے بہانے سے حر تھوڑا سا الگ ہو گیا. ایک مقام وہ آیا جب ہر لشکر عمر سعد سے تقریباً جدا ہو گئے. جدا ہونے کے بعد ابھی گئے نہیں, اب نہیں ہے, اتنے میں جناب ہر کے اوپر ان کے ایک دوست کی نظر پڑی. دیکھا کہ ہر کا پورا بدن کانپ رہا, چہرے پر خوف کے آثار. کہنے لگا ہر اگر مجھ سے کوئی کوفہ کے دلیروں کا نام پوچھے تو مجھ سے کہے کوفہ کے شجاع ترین افراد کون ہیں, تیرا نام میں بھول نہیں سکتا. یعنی کوفہ کے دلیر ترین شجاع ترین لوگوں میں تیرا نام شامل ہے. اتنا دلیر اور نظر میں, اتنا شجاع اور چہرے پر خوف کے آثار ہے. جناب حضور نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں کہ میری ایک غلطی مجھے جہنم میں ڈال سکتا. کہنے لگا ہر مجھے آج کی بشت ہے. جناب ہر نے جواب نہیں دیا. گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے سے تھوڑا اور آگے ہوئے اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو کر لشکر حسین کی طرف چلے. بعض مقاتل نے لکھا ہے تنہا نہیں ہے بیٹا اور غلام بھی ساتھ. اب دونوں طرف کے لشکر دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں ہر جا رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں ہر. ان کو بھی پہلے یہ لگا کہ ہر شاید حملہ کرنے جا رہا ہے, ان کو بھی لگا کہ شاید ہر حملہ کرے. جیسے ہی لشکر حسین کے نزدیک پہنچے سب سے پہلے اپنی تلوار پر بند کی, تلوار کھول دی جناب. اور صرف تلوار نہیں کھولی, تلوار کھولنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے پیچھے اس طرح سے باندھ دیا جس طرح سے غلاموں کے ہاتھ باندھ. اب جو اس طرف والوں نے منظر دیکھا تو کسی نے جا کر امام حسین کو خبر دی کہ لشکر عمر ساتھ سے کچھ لوگ اس انداز میں آ رہے ہیں. سننا تھا میرا مولا خود استقبال کے لیے آگے بڑھا. ہر نے جب دیکھا کہ خود امام حسین آئے ہیں, ایک مرتبہ روایت کے مختلف الفاظ ہیں کہ گھوڑے پر ہی رہے, بعد نے کہا نہیں اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا امام حسین کے قدموں پر سر رکھ کے کہا مولا مجھے معاف کر دیا. مولا ہر توبہ کرنے آیا ہے. کہا ہر ہم نے تجھے معاف کیا. کہا نہیں مولا میں باعث بنا ہوں کہ زہرا کا بیٹا آج کربلا میں بھی یاروں میں لگ جائے. میں باعث بنا ہوں کہ اہل بیت کی خواتین اور بچے تین دن سے پیاسے ہیں. میں باعث بنا ہوں کہ اہل بیت کے بچوں پر خوف طاری ہے لشکروں کا. ہم نے تجھے معاف کر دیا. کہا مولا آپ کی بزرگواری ہے لیکن اب میری کچھ خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہا مولا مجھے اب اذن دے ابھی اسی وقت جہاد. میں خود جانا چاہتا ہوں. بعض روایت ملا کہ پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا, اپنے غلام کو بھیجا. شاید ہر اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ بیٹے کی شہادت کا کیا کام ہوگا. خود غلام کی لاش اٹھا کے لائے ہیں, خود بیٹے کی لاش اٹھا کے لائے ہیں. میں کہوں گا ہر بڑا سخت امتحان دیا ہے بیٹے کی لاش اٹھا کر لانا آسان کام نہیں ہے, لیکن بیٹا اگر علی اکبر جیسا ہو تو امتحان بہت سخت ہوگا. اجازت لی, بڑی جنگ کی جناب ہر نے کئیوں کو واسطے جہنم کیا اور آخر میں ایک وقت آیا جناب ہر کے سر پر ضربت لگی ہے, سر کو پارا ہو گیا. ہر کا فزارا بہا جناب ہر گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے, مرتبہ زمین پر گرے ہیں. اس سے پہلے کہ ہر حسین علیہ السلام کو سلام کو بلاتے جناب حسین نے جناب عباس کو کہا ہر کو لے کر آؤ. جناب ہر کو لایا گیا. جب جناب ہر پہنچے ہیں تو ابھی کچھ سانسیں جاری ہیں. امام حسین نے سر اپنے زانوں پر رکھا ہر کا اور ایک مرتبہ اپنی ان کا کہتا میں جناب ہر کے چہرے کا خون اور خاک سانس کر رہا ہوں. جناب ہر کو محسوس ہوا کہ میں حسین علیہ السلام کے پاس ہوں. ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر کہا مولا میری توبہ قبول ہو گئی. میرے مولا نے کہا ہر تیری ماں نے جس طرح سے تیرا نام ہر رکھا ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. کہا مولا میں جناب سیدہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ کہا ہر اس کا بھی انتظام کیے دیتے ہیں. میرے مولا نے اپنی ابا کے دامن سے رومال زہرا نکالا, جناب ہر کی پیشانی پر باندھا. کہا ہر قیامت کے دن تو اسی رومال کے ساتھ ہارا وہ زہرا کی خدمت دیتے ہیں. ایک ہر ہے جس کا حسین نے انتظار کیا کربلا میں اور ایک اور حسین علیہ السلام کا دوست بچپن کا ساتھی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. کون سا دوست جسے خط لکھ کر میرے مولا نے بلایا جناب حبیب ابن مظاہر. میرے مولا کا وہ دوست ہے بچپن میں, روایت میں ملتا ہے یہ پہلے انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا ان کے بعد صحابی رسول سے مدینہ میں کچھ وقت گزارا تھا. ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, باہر دیکھا حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, سب بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچہ ایسا ہے کہ جہاں امام حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی صاحب کو اٹھا کر آپس لگا کر کے چل رہے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ صاحب جو حسین کو آج ابھی جناب حبیب کو خط لکھا, ہمیں تمہاری ضرورت ہے. خط جناب حبیب کو پہنچا, جناب حبیب رات کے وقت میں زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے. قاصد نے خط دیا, جناب حبیب نے خط کا متن دیکھا, عجیب سی کیفیت جاری ہو گئی. زوجہ چہرے کو پڑھ رہی ہے, چہرے کو دیکھ کر کہا حبیب کیا بات ہو گئی, کس کا خط ہے؟ کہا مولا حسین کا خط ہے. تڑپ دیکھا مولا کا خط ہے, کیا لکھا ہے؟ کہا امام حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے. کہا امام حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے اور حبیب سوچ رہا ہے. کہا مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے. کہا حبیب میرا خیال نہ کر, اگر آپ کو خود جانے میں کوئی تردد ہے تو مجھے اجازت دے دو. زہرا کے بیٹے نے بلایا ہے, اگر تم نہیں جا سکتے میں جاؤں گی, کالے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں. اپنے غلام سے کہا سخت ترین پہرا چل رہا ہے کوفہ میں, کہ تو چپ چاپ گھوڑا لے کر کھلا مقام تک پہنچ جانا, میں کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح سے آ جاؤں گا. حضرت دارو فرق ہے تو اپنے مسلم اور جناب مسلم کوفہ میں غریب تھے, جناب مسلم کو تو کوفہ کے راستے بھی نہیں مان رہے تھے, لیکن جناب حبیب کوفہ کو ہٹے بھی کی طرح سکتا, سخت ترین پہروں میں بھی کسی طرح سے بلا سے جناب حبیب نکل آئے باہر. لیکن جتنے سخت پہرے ہیں ٹائم لگا, وقت ہو گیا, مقررہ وقت کی کافی دیر بعد پہنچے. جب دور سے دیکھا غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا, دبے پاؤں جب نزدیک پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے, اے آقا گھوڑے, میں نے سنا ہے فرزند زہرا نے مالک کو مدد کے لیے بلایا ہے, میں نے سنا ہے مولا حسین کو مدد کی ضرورت ہے, اگر آج کسی وجہ سے ہمارا مولا نہ آیا تو اے گھوڑے میں اور تو چلے گے حسین علیہ السلام کی مدد کو. یہ جملہ سننا تھا جناب حبیب کی چیخ نکل گئی. ایک مرتبہ روک سے کہتے ہیں فرزند زہرا کتنا غریب ہو گئے. گھوڑے پہ سوار ہوئے, اپنے غلام سے کہا تو نے جو آج بات کہی ہے میں اس بات پہ تجھے آزاد کرتا ہوں. آزادی کا لفظ سننا تھا, رگا کو تھام لیا. کہا مولا آج مجھے آزادی نہیں چاہیے, مجھ پر کوئی لطف کرنا چاہتے ہو اپنے ساتھ مجھے حسین علیہ السلام کے پاس لے جاؤ, آج مجھے آزادی نہیں چاہیے, آج تو مجھے غلامی چاہیے, اپنی غلامی میں مجھے مولا کے پاس لے جاؤ. جناب حبیب نے غلام کو بھی سوار کیا. بعض مقاتل کہتے ہیں کہ جناب ہو روز عاشور پہنچے ہوئے, امام حسین جنگ کا کچھ حصہ گزر جانے کے باوجود بار بار کوفے کی راہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کسی نے سوال کا مولا کس کا انتظار کر رہے ہیں, کیا کوئی لشکر مدد کے لیے آنے والا ہے؟ کہا میرا حبیب خود ایک لشکر, میں حبیب کا منتظر ہوں. جب تھوڑی دیر کے بعد کسی نے بتایا کہ مولا حبیب نزدیک پہنچ گئے ہیں, میرے مولا حبیب کے استقبال کے لیے بھی آئے ہیں. جناب حبیب نے دیکھا دور سے امام حسین استقبال کے لیے کھڑے ہیں, اپنے آپ کو گھوڑے سے اتارا, دوڑتے ہوئے آئے, امام نے آغوش میں لیا, جناب حبیب نے سلام کیا. ارے جناب حبیب کو دیکھ کر حسین کے چہرے میں بشاشت آ گئی, میرا دوست آیا ہے, میرا حامی آیا ہے, میرا ناصر آیا ہے. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ خیمہ گاہ حسینی میں خبر پہنچی کہ حبیب آ گئے ہیں.